अगर हम देखें तो अभी तक हमने सूरत का एक हिस्सा पूरा किया जिसमें नबी सल्लम और आपके अज़वाजे मुतहरात के एक या एक से ज़ायद वाक़े को बुनियाद बनाया गया। वो चीज़ जिसको हराम करार दिया आपने, या तो वो शहर था या आपकी एक बीवी थी। इसमें अल्लाह ताला ने अपनी सिफ़ात गफूरुर रहीम का शऊर दिलाया, पक्की और सच्ची तौबा की तरफ इंसान की तवज्जो दिलाई। अब यहाँ से आगे हम देखेंगे कि जब किसी भी घराने की बुनियाद अच्छी पड़ती है कि मुस्लिमात, मोमिनात, कानितात, ताइबात, आबिदात, साइहात, सय्यिबात, वबकारा वाली सिफात वाली बीवी है और शौहर भी यकीनन सच्चा मोमिन है, तो उसके बाद जब एक घर बन जाता है तो उसके अंदर क्या रंग दिखना चाहिए। ईमान वालों को अल्लाह ताला ने यहाँ कुछ सिफात से मुत्तसिफ करवाया और उसके बाद कुछ जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया। एक आध बात जो आपको शायद फ़ायदा देगी, लफ्ज़ ताइबात गुजरा है तो तौबा करने वाली औरत या मर्द वो नहीं होता जो एक दफ़ा तौबा करे और छोड़ दे, बल्कि मुसलसल तौबा करने का मानी आता है। जिसका ज़मीर बेदार हो, हर वक्त अपनी कमज़ोरियों और लग्जिशों का एहसास गालिब रहे, उसी पे शर्मिंदगी, उसी पे नदामत। ऐसा शख्स होता है ना इसमें गरूर होता है ना तकब्बुर होता है, खुद पसंदी के जज्बात नहीं होते। नतीजा क्या होता है कि ऐसा इंसान नरम तबा और हलीम होता है। इसी तरह लफ्ज़ आबिदात हमने देखा तो एक ज़हन में सवाल होता है कि अच्छी बीवी की इबादतों से क्या फ़र्क पड़ता है। तो हकीकत यह कि जो इबादत कर लेता है या जो कोई इबादत करती औरत, तो उसको हर वक्त अल्लाह ताला के कुर्ब की एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से फिर वो अल्लाह के हुक्मों को मानते हुए अपने शौहर के हकूक़ भी अदा करने के लिए तैयार रहती है। साइहात के दो तर्जमे जो आपको बताए थे कि एक तो अल्लाह के रास्ते में गर्दिश करने वाले, सियाहत यानी अल्लाह के दीन के लिए सफ़र करने वाले, और दूसरा रोज़ा, इन दोनों में एक रब्त भी है। और वो क्या है कि पहले दौर में जो लोग सफ़र करते थे, सियाहत करते थे, या कोई दीन को फैलाने के लिए राहब बन के निकल जाते थे, कोई दरवेश किस्म के लोग, तो उनके पास ज़्यादा राह नहीं होता था, खाना कम था, अक्सर इनको भूखा रहना पड़ता, खाने को मिल जाता कभी ना मिलता। तो इस तरह फिर सायखून रोज़ेदार और सियाहत करने दोनों के लिए आ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मत की सियाहत रोज़ा है। रोज़े से हम वो सारे मकासद हासिल कर लेते हैं जो लोगों ने राह बन कर किए। अब यहाँ ज़िम्मेदारियों का एहसास है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, तुम बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को इस आग से जिसका ईंधन इंसान है और पत्थर होंगे। कैसी है वो आग? वक़ूदुहन नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन। इस पर ऐसे फरिश्ते मुकर्रर हैं जो बड़े तंदखू सख्त मिजाज हैं। ला यासूनल्लाह मा अमरहुम, नाफरमानी नहीं करते अल्लाह की उस पर जो उसने हुक्म दिया उनको। और अगली सिफत इनकी क्या है कि वयफ़लून मा युमरून, और वो बजा लाते हैं जो इरशाद इनको फरमाया जाता है। बहुत ही अहम आयत है सूरत की भी और कुरान पाक की भी। और ये आयत बताती है कि हर इंसान की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ अपनी ज़ात तक नहीं है कि वो अपने जिस्म को आग से बचाए। जिस तरह खुदकुशी दुनिया में हराम है, सुसाइड इस्लाम उसको कभी भी वेरीफाई नहीं करता, इसी तरह अगर कोई ज़िंदगी में ख़ुद को आग नहीं लगा सकता तो ख़ुद को जहन्नुम की आग का ईंधन कैसे बना सकता है। ये मेन नुक्ता समझिएगा, बड़ा बारीक नुक्ता। जब ज़िंदगी में ख़ुद को आग नहीं लगा सकते, ऐसा करने वाला मुजरिम है और ख़ुदकुशी की बहुत सज़ा है, तो ऐसा शख्स जो ख़ुद ऐसी ज़िंदगी, ऐसा स्टाइल ऑफ लिविंग अपनी चॉइस से गुजारे कि जिसका आखिरी नतीजा आग है, तो कैसे लोगों को सज़ा ना मिले। कभी गौर करके देखें तो ये बहुत अहम आयत है। ये कुरान पाक का वाहिद मुकाम है कि ईमान वालों को ख़ुद को आग से बचाने का हुक्म दिया गया। पता क्या चलता है कि ईमान वाले भी आग में जा सकते हैं, कोई खुशफहमी की ज़रूरत नहीं। ये ना सोच लें कि मैंने मुसलमान होकर अपने आप को फायर प्रूफ कर लिया। हर मुमकिन कोशिश करके एक इंसान अपने आप को उस आग का ईंधन बनने से बचे। ये काम इनफरादी तौर पे भी होगा, हर एक आग से बचेगा। बिल्कुल इमेजिनेशन में लाइए कि खुदा ना खास्ता इस कमरे में आग लग जाती है। एक कोशिश होगी हम में से हर एक की खुद को बचाने की, और एक कोशिश होगी दूसरों को बचाने की। इमेजिनेशन में लाएं। पहली बात यह कि हम खुद को कब बचाएंगे, जब हम आग को देख लेंगे और इज्तमाई तौर पे इस कमरे को आग से बचाने के लिए काम कब करना पड़ता है, जब आग नहीं लगी भी बिल्डिंग बनती है, जब आप लोगों को अंदर आने की इजाज़त देखते हैं, चेक कर लेते हैं फायर एग्जिट है कि नहीं, बिल्डिंग में कोई तार ऐसी तो नहीं लटक रही कि जिससे आग लगने का ख़तरा हो, कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा इस जगह के जिससे आग का ख़तरा हो, ये काम पहले के हैं। बस इसी से आप इस आयत का मिजाज समझ सकते हैं। खुद को बचाना है आग देखकर, बच्चों को घर वालों को बचाना है, अभी आग लगी भी नहीं तो बचा लें। ये नहीं कि बच्चे बिगड़ जाएं फिर निकलो उनकी इसलाह के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि जब बीवियां सरकश हो जाएं तो फिर उनकी इसलाह की कोशिश करो। पैगाम क्या है, जब एक घराना बनता है, एक लड़की एक लड़के का जोड़ जुड़ता है, इसको आप समझें जैसे बिजली के दो तार जुड़ते हैं, वो मोड़ बड़े ख़तरनाक होते हैं आपकी इस्त्री के, आपके वैक्यूम क्लीनर के, जहाँ आपकी तार खुली भी होती है, दो जोड़ है। बाज़ लोग पुरानी तार को लंबा करके नई तार बना लेते हैं, तो वहीं से बिजली के ऐसे स्पार्क्स निकलते हैं कि जहाँ से आग निकलती है। इसी तरह जब एक लड़की लड़के की शादी होती है तो वो दो तारों का जुड़ना होता है। ज़रा आप नीली तार को सुरख से और सुरख को नीली से तार दें, एक ही ब्लास्ट होगा और पूरी इस्त्री जल जाती है। इस तरह वो घराने जल के राख हो जाते हैं, जहाँ अत्तय्यिबात का जोड़ खबीस हाथ से और खबीस का जोड़ तय्यब से लग जाता है। ये तो पहले ही मरहले पे आपने फैसला कर लिया कि अब ये घर की इस्त्री जल जाएगी। लेकिन ये काम हो गया, इसके बाद अब मर्द जो है उसका अपना किरदार है, बीवी का अपना किरदार है। या आग लग जाएगी तो कोई ये नहीं कहेगा कि मर्द को फ़ोन करते हैं आए और हमारी इस आग को बुझाएं। बाप घर में बैठा हो, जवान बच्ची जिसकी शादी हो चुकी है उसके दुपट्टे को आग लग जाए, तो वो ये नहीं कहेगा कि मैंने तुम्हारी शादी कर दी है, अब तुम जाना तुम्हारा शौहर जाना, फ़ोन करे उसको आओ भाई इसकी आग बुझाओ। एक लम्हे में बाप जाएगा और बच्ची के दुपट्टे को उतारेगा, उसकी आग को बुझाएगा। तो ना ये जिम्मेदारी शादी कर देने से पूरी होती है, ना बड़े मासूम बच्चों की पूरी होती है कि अभी छोटे हैं। कमरे में आग लगे, आप मासूम बच्चे को सोता रहने दें, ये तो अभी मासूम है, चलो अब जलता है तो हो जाए राख हो जाए, ये कौन सा चल सकता है। आप बिल्कुल इस आग की मिसाल को साथ रख के इस आयत को देखें, लफ्ज ब लफ्ज खुद समझ आ रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अन्फुसकुम, पहले जान बचती है। आग से बचाने वाले के लिए लाजिम है कि वो खुद भी आग से बचाओ। जहाज़ में बैठते हुए सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस जब देते हैं, इन केस ऑफ एमरजेंसी पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहने फिर दूसरों को दें, पहले अपने आप को सिक्योर करें फिर दूसरों को करें। एक स्पेशल स्लाइड दिखाते हैं उन लोगों के लिए जिनके साथ बच्चे भी होते हैं या कोई हैंडीकैप लोग हैं, कि दूसरों की हेल्प करने से पहले अपनी करें। तो सबसे पहले अगर आग से बचाने का कोई मुस्तहिक है तो वो हमारा अपना ये जिस्म है, 5-6 फुट का ये जिस्म है। अगर हमने इसको आग से बचाने की हत्तुल वसा कोशिश नहीं की तो हम अपने बच्चों को नहीं बचा सकेंगे, शौहरों को नहीं बचा सकेंगे, और शौहर बीवियों को नहीं बचा सकेंगे। अल्लाह सुबहान तला इस आयत को किस तरीके से पेश करता है। जब यह आयत नाजिल हुई, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, अपने आप को दोज़ख से बचाने का मफहूम तो समझ में आ गया, हम अपने अहलो याल को कैसे दोज़ख से बचा सकते हैं। इस पे अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, तुम इस तरह से उनको बचा सकते हो कि जिन चीज़ों से अल्लाह ने तुम्हें रोका है तुम अपने अहलो याल को भी इनसे रोको, और जिन कामों को बजा लाने का हुक्म उसने तुमको दिया है तुम इन्हें हुक्म दो कि वो भी इसको बजा लाएं। यानी हर वो हुक्म जो अल्लाह आपको दे रहा है आप अपने डिपेंडेंट्स को दें। नबी सल्लम की बहुत ही मारूफ रिवायत है, आपने फरमाया, कुल्लुकुम रायुन, तुम में से हर एक राई है, शेफर्ड चरवाहा, और हर एक से उसकी रईयत के बारे में सवाल किया जाएगा। हुक्मरान भी राई है, यानी लीडर सदर वज़ीर आज़म, उनसे पूरे मुल्क के लोगों के बारे में पूछा जाएगा। یہ نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے، یہ اتنی چوریاں کیوں تھیں، یہ اتنی بے حیائی کیوں تھی، یہ حکمرانوں کو پوچھا جائے گا۔ اور اس چیز کا احساس حضرت عمر کو رلاتا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا رہ گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا، کہیں کوئی خرابی ہوگی تو ہم سے پوچھا جائے گا۔ حضرت عمر تھے جو عمر ثانی ہیں عبدالعزیز، ان کے جسم سے گوشت ختم ہو گیا تھا خلافت کی ذمہ داریاں قبول کرنے کے بعد، اس غم سے کہ اس ملک کا انجام کیا ہوگا یہ مجھ سے پوچھا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مرد اپنے گھر کا راعی ہے، وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے۔ مرد کے پاس اتھارٹی زیادہ ہوتی ہے، کوئی عورت مان لے یا نہ مانے، مرد کے پاس بہرحال اختیار زیادہ ہوتا ہے۔ جہاں اختیار زیادہ ہوتا ہے نا، وہاں جواب دہی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے لیڈرز جو ہوتے ہیں نا، اگر کے پاس چوائسز بہت ساری اپنی مرضی سے یس نو کر دیں، لیکن لائبلٹیز بھی ہر بات کے اینڈ پہ ان پہ ہی آتی ہے، چاہے اچھی ہو یا بری، اور خاص طور پہ بری، تو مرد کے اوپر ذمہ داری آتی ہے اور مرد سے پوچھا جائے گا۔ پھر آپ نے الگ سے فرمایا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی رائی ہے، وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے۔ آپ کہہ لیں کہ مرد سے بیوی کے بارے میں زیادہ پوچھا جائے گا اور بیوی سے بچوں کے بارے میں زیادہ پوچھا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی کوکھ سے بچے کو جنم دلوا کر اس کی ذمہ داری عورت پہ ڈالی۔ مرد کو کہا کہ رزق حلال کماؤ تاکہ تمہارے حلال رزق کا اثر بچوں کی خون میں جائے، اور تمہاری بیوی کو کم محنت کرنی پڑے۔ اگر ان دو ذمہ داریوں کو دیکھ لیں تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ بچے کو مانگنا کہ اللہ ہمیں بچہ دے، اپنے کندھوں پہ ایک بہت بڑا بوجھ اور ایک ذمہ داری لینے کے برابر ہے۔ کوئی بچ سکتا ہے آگ سے؟ خود تو بچ لیں، دوسرا ہی نہ چلنا چاہے۔ آپ دیکھیں، آپ بھاگتے ہیں نا تو آپ کے ساتھ والا اگر لڑک رہا ہے، چبن بن گیا، میں نہیں چلتا، جاؤ، آپ کیسے پھیٹیں گے؟ کبھی بھی کوئی ایمرجنسی آتی ہے، لوگ خود بچ جاتے ہیں، دوسروں کو بچاتے بچاتے بلکہ خود بھی ڈوب جاتے ہیں۔ تو کو انفسکم واہلیکم نارا، اللہ تعالیٰ ایک ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے، اور اس ایک جملے میں تربیت اولاد بھی ہے۔ ماں اور باپ دونوں پہ، بچے کی بھی اور اپنی اخلاقی، روحانی، جسمانی، جنسی تربیت کی ذمہ داری ہے۔ ہم بچوں کو صرف کھلا پلا کر ان کے جسموں کو موٹا کرنا اچھی ماں ہونے کا ثبوت سمجھتے ہیں۔ اچھا باپ کیا، جب بچے کی ہر خواہش پوری کر دے، ہزاروں کا کھلونا دلا دے، کمپیوٹر دلا دے، جو بچہ کے اس کو دلا دو، اور بعد میں جہاں بتائے وہاں شادی کر دو۔ یہ ہیں کامیاب باپ ہونے کے آج کے کوڈ ورڈز۔ بچوں کو ناراض نہ کرو، بس ان کی خوشی کا خیال رکھو۔ پھر ان کو بھی تو عقل ہے، ان کو بھی سمجھ ہے، دی تو آپ نے ہے کوئی نہیں ان کو عقل۔ آپ نے تو ان کو بچہ بنا کے پالا، نہ آپ نے ان کو صحابہ کی کہانیاں سنائی، نہ قصے سنائے، نہ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھائی، نہ قرآن سے جوڑا، اور وہ بعد میں کہتے ہیں کہ جی ہمیں ادھر شادی کرنی ہے، آپ کہتے ہیں کر دو، ان کو عقل ہے۔ ان کو بھیجیں بازار، 10-20-25 کرون دے کے جاؤ سبزی لے کے آؤ، جو باسی سبزی اٹھا کے لے آئیں گے۔ اور بعض دفعہ وہ بچے جو سبزی تک نہیں خرید سکتے، ان کو ہم رشتے لینے دینے کا ٹوٹل مجاز سمجھتے ہیں، صرف اس لیے کہ کیا کریں، اب ان کی خوشی، ان کو بھی تو سب پتہ۔ اصل بات کیا ہے کہ انسان اس ذمہ داری کو محسوس کرے تو وہ بچے کے پیدا ہونے پہ خوش نہ ہو، ذمہ داری کو محسوس کرے، اس بوجھ کو محسوس کرے جو اس ذمہ داری کا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ مقاتل کہتے ہیں کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اب دیکھیے کس کس کو، اہلیکم میں کون آتے ہیں، نمبر ایک آپ خود ہیں، انفسکم، پھر اولاد، پھر بیوی، پھر خدام، خادم کی جمع، اپنے خادموں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے۔ ایک ایک سے سوچئے، کرتے ہیں، ارادے کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں۔ خادموں بیچاروں یا ماسیوں اور لڑکیاں جو گھر کی کام والی ہیں، ان کو تو کہتے ہیں یہ کپڑے دھوتی اور استری کرتی رہیں، یہی بہت ہے۔ اسی طرح علامہ قرطبی ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنی اولاد اور اہل خانہ کو دین کی تعلیم دیں، اچھی باتیں سکھائیں، اور وہ ادب اور ہنر جس کے بغیر چارہ نہیں، اس کی تعلیم بھی دلوائیں۔ پہلے مینرز، دین، پھر دنیاوی فنون، فن ہے یہ، میڈیکل ایک فن ہے۔ آپ ایک آکوپیشن بناتے ہیں، آپ اس کو بعد میں کاروبار کا ذریعہ بناتے ہیں، اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کی پرائیورٹی سیٹ کی جائے۔ کتنے ماں باپ ہیں جو بچوں کی دنیا کی تعلیم کے لیے جتنے فکر مند ہیں، دین کے نام پہ کیا فکر ہے؟ قرآن نہیں پڑھا بھی انہوں نے، الف با تا سا یہ پڑھ لیں تو مردہ بخشا جائے گا، ابھی چھ کلمے نہیں ان کو آئے، یہ پڑھا دو ان کو، اور اسی طرح کی چند چیزیں، اور ماری باندھی نمازیں، بیٹا نماز پڑھ لو پھر سو جاؤ، ختم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں اس سے بھڑکے بات بتاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ باپ پر اولاد کا حق یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوں تو ان کے لیے عمدہ نام تجویز کرے، جب وہ بڑے ہوں تو انہیں تعلیم دے، اور جب بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کر دے۔ یہ نہیں کہا کہ اولاد خود ہی کر لے پھر تنگ آ کر، جب آپ نے تو ان کی کرنی نہیں ہے۔ چیزوں کو وقت پہ کر دیں تو بہت سارے فتنوں سے بچ جاتے ہیں۔ پرورش کے انداز تو اتنے لاڈ اٹھانے والے ہو گئے کہ 18 سال 19 سال کا بچہ ہے تو ماں ہی اس کے لیے چیزیں لا کے دے رہی ہے، اور وہ کھا رہا ہے اور پی رہا ہے، تو ایک دم شادی کے قابل کہاں سے ہوگا؟ اسلام کیا چاہتا ہے کہ بچے کو سیلف سفیشینٹ کر دو، 18 سال تک وہ اپنے سارے کام دھندے اپنی ضروریات پوری کرنے والا ہو، اور پھر اس کو اگر محسوس ہوتا ہے تو اس کو پھر شادی کے قابل سمجھے تو شادی کر دیں۔ بچہ بنا کے پالتے ہیں تو پھر ایک دم بڑا تو وہ نہیں ہوگا نا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کسی باپ نے اپنے بچے کو حسن ادب سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا، اچھے مینرز، ماں سے کیسے بولنا ہے، باپ سے کیسے بولنا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس کے لیے کوئی دیر نہیں کرنے کی ضرورت ہوتی کہ پانی سب سے گزر جائے۔ ایک درخت ہے نا، اس کو آپ نے کاٹنا ہے تو آج ہی کاٹ دیجیے، ہر اگلے سال اس کے ارد گرد ایک موٹی تہ اور جمتی جائے گی چھال کی، اور آپ کے ہاتھوں میں کمزوری ہو جائے گی۔ جو بچوں کی تربیت کا آغاز بچپن سے نہیں کرتے، دن بدن بچے ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ اور دکھ کی بات ہے کہ بچے اپنی جگہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بالکل ہی بے گناہ، انہوں نے جیسا پالا ہم نے وہی کیا۔ وہ ہماری دوڑ دھوپ دیکھ رہے ہوتے ہیں دنیا میں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس طرح جا رہے ہیں، اور ہم ان کو کہیں نیک بن جائیں اور ہم خود نہ بنیں۔ اس آیت کے اوپر ایک سے زیادہ لیکچر موجود ہے الحمدللہ، جس میں ہم نے 14 پوائنٹس کیے تھے، 14 مختلف نقطے تھے کیسے بچائیں، جس میں مثلا ایک جاتا کہ ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ بھی نیک ہوں، ہمارے گھر نیک لوگ آئے جائیں، مسجد کے قریب گھر ہو، عبادت خانہ یعنی بچوں کے ساتھ وقت دیا جائے۔ پھر ایک اس میں پوائنٹ یہ تھا کہ شوہر رزق کے لیے اتنی کوشش کریں جتنی ضرورت ہے، اور ایکسٹرا ٹائم بچوں کی تربیت پہ لگائیں، اور وہ کافی پریکٹیکل قسم کا درس ہے، اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنی رحمت نازل کرے جو کہتا ہے کہ اے میرے بیوی بچوں، تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا مسکین، تمہارا یتیم، تمہارے پڑوسی، یعنی اتنی باتیں بچوں کو ماں باپ سکھاتے ہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کے ساتھ جنت میں جمع فرمائیں گے۔ تمہاری نماز روزہ کہنے کا مطلب یہ کہ ان چیزوں کا خیال رکھو اور غفلت میں نہ جاؤ، اور مسکینکم و یتیمکم سے مطلب یہ ہے کہ تمہارے ارد گرد جو غریب لوگ رہتے ہیں تم ان کا خیال رکھو۔ بس لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو ہوگا جس کے اہل و عیال دین سے جاہل اور غافل ہوں گے۔ کون سی آگ؟ وقودہ الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ لوگ تو سمجھ میں آتا ہے، وہ والے جنہوں نے خواہشوں میں اپنے آپ کو رکھا۔ پتھر کون سے؟ یہ وہ پتھر ہیں جن کو پوجا جاتا تھا، مورتیاں، سونا بھی تو پتھر ہی ہے نا، پہاڑوں سے ہی نکلتا ہے، لکڑی کے بت، کوئلے کے بت۔ سدی کہتے ہیں یہ گندک کے پتھر ہوں گے جہنم میں جو بھڑکائے جائیں گے۔ اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہونے پہ اگر نماز نہ پڑھے تو ذرا سختی کرو۔ میں اس کو تھوڑا سا مزید کھول دیتی ہوں کبھی کبھی، کہ 7 سال سے پہلے بچہ ماں اور باپ کو 5 وقت نماز پڑھتا دیکھ چکا ہوگا۔ باپ کی دوڑ مسجد کی طرف ہے اور ماں کی دوڑ مسلے کی طرف ہے، تو وہ 7 سال میں تو پہلے منتظر ہے کہ جلدی سے مجھے وہی کام کرنے دیا جائے جو میرے ماں اور باپ کرتے ہیں۔ دیکھیے بچے کے لیے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، وہ ہیروز ہوتے ہیں، سپر مین ہوتا ہے باپ بچے کے لیے بچپن میں، بڑے ہو کے تو وہ کیا سوچتے ہیں وہ تو ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن بچپن میں ان کو اپنا باپ بہت ماسٹر لگتا ہے، ہر فن مولا. ذرا بڑا ہوتا ہے تو دماغ میں کیڑا آتا جاتا ہے. اور دیکھیے کہ جوانی ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے دل سے رحم کے جذبے کم ہوتے ہیں. بچپن میں بچہ بہت ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے تو بالکل چھٹتا ہے. پھر قدر کب آتی ہے جب 25-30 سال کے بعد خود ماں باپ بنتا ہے، اور جب 40-60 سال کی عمر میں ماں بھی بڑھیا ہو گئی پھر کہتے ہیں کہ ہاں میرے ماں باپ واقعی ایک چیز ہیں، اور جب 60-70 کی اپنی عمر ہوئی تو پھر کہتے ہیں ہاں میرے ماں باپ بہت اچھے تھے کیونکہ وہ نہیں رہتے. یہ وہ ٹاپک ہے کہ جس پہ جتنی بات کی جائے اتنی تھوڑی ہے، لیکن اگر ہم اگلے حصے پہ غور کرتے ہوئے دیکھیں تو واقعی آج ہم اپنے بچوں اور بچیوں کے بگاڑ کا جو شکوہ کرتے ہیں نا، وہ ہم کبھی نہ کریں اگر آج ہم نے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا شعبہ شروع کیا. ایک جملہ شعور سے بولوں گی، آپ بھی غور سے سنیے گا، کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ یعنی جو بھی اسکولنگ کالجز جو بھی چلتی ہے، ہم بچوں کو اسلام کے نام پہ جو دیتے ہیں نا وہ صرف تعلیم دیتے ہیں، تربیت نہیں دیتے. سورۃ التحریم پڑھتے ہوئے آپ کو اس کا احساس ہو چکا ہے الحمدللہ. تعلیم کیا ہے؟ کلمے، نماز سکھا دو، مولوی صاحب سے کو دعائیں سکھا دو، یہ سب تعلیم ہے. صبح کی دعا، شام کی دعا، باتھ روم کی دعا، استاد کتابوں سے پڑھ پڑھ کے بتا دیتے ہیں، کتابوں میں جو ہیں پڑھتے ہیں. تعلیم پوری، تربیت کہاں سے، تزکیہ کہاں سے؟ یعلمہم الکتاب والحکما ویزکیہم، یہ نہیں ہے. آج آپ کسی بھی پارٹ ٹائم اسکول کا سلیبس کھول کے دیکھ لیں، کتابوں میں آپ کو ہر چیز اے ٹو زی اسلام کی الحمدللہ ملے گی. 5 پلرز آف اسلام کی بات ہوگی، روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز، سب ہوگا. اسپرچولی نماز کیوں پڑھو، اس کی حکمت، اس کی وزڈم بہت کم. تو تعلیم کا بوجھ آپ زیادہ نہیں برداشت کر سکتے. آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی تعلیم سنتے ہوئے 2-2.5 گھنٹے بندہ اس طرح نہیں بیٹھ سکتا جیسے قرآن کی کلاس میں ہم بیٹھتے ہیں. کیوں؟ کہ یہاں صرف تعلیم نہیں ہو رہی، تربیت ہے. دل پگھلتے ہیں، کبھی آپ میلٹ ہوتے ہیں، کبھی آپ سخت ہوتے ہیں، کبھی آپ کو ایک چیز یاد آتی ہے، کبھی دوسری طرف آتی ہے. اور اگر دل لگے کہ نہ لگے، کرنا تو پھر بھی ہے، اس لیے کہ وہ آگ اتنی شدید ہے کہ اس کے اوپر جو داروغہ ہیں وہ کیسے ہیں. فرمایا علیہ ملائکۃ غلاظ، اس پہ بڑے سخت فرشتے ہیں. غلاظ غل سے ہے، غلیظ القلب. پیچھے ہم پڑھ چکے سورۃ آل عمران میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے سخت دل کو کہتے ہیں. غلظہ تھکنس کے لیے آتا ہے، شداد شدید کی جمع، بہت سخت مزاج، بات ہی نہیں سنتے. کبھی کسی تھانے دار یا کسی جیلر کا تصور ذہن میں آئے تو اس کو لے آئیے. کوئی کسی جگہ امیگریشن پہ کوئی سخت شخص مل جائے جو بھی بات بڑی روڈلی کرے، وہ سوچ لیجئے. لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ کس کی صفت ہے؟ فرشتوں کی. ایسے فرشتے ہیں جو بات بھی نہیں سننا چاہتے. کوئی رشوت نہیں دے سکتے تم وہاں کہ دے لے کے بچ جاؤ، کہ مجھے تو آگے جانے دو، ایسا نہیں ہو سکے گا. اور ان کی صفت کیا؟ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ کوئی روئے تو ان کو ترسا دے، پیسے دے تو اس کو چھوڑ دیں، اور اتنے کمزور نہیں ہیں کہ مارتے مارتے تھک جائیں. قوی، توانا، کوئی ان کی گرفت سے بھاگ نہیں سکتا. ان کا کام ہی صرف یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی بجاوری کریں، اس کے حکموں کی تعمیل میں سستی نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے. ایسے لوگ جو ہیں وہ وہاں کھڑے کیے جائیں گے. مینجمنٹ میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسٹرانگ لوگ ہونے چاہیے، کیونکہ یہ جہنم کی مینجمنٹ کرنے والوں کی صفات ہے، کیونکہ نرمی سے لوگ مانتے نہیں ہیں. اصولوں کی سختی، زبان کی نرمی، یہ بہترین کمبینیشن ہوتا ہے کسی سے کام کروانے کا. کم بول کر اگلے کو سوچنے کا موقع دو، پھر بھی کوئی نہ سوچے تو پھر اور بات ہے. جب بچوں کو ہر وقت ٹوکتے رہتے ہیں نا، ہر وقت روکتے رہتے ہیں اور کر کرا کے ان کو ڈھیٹ کر دیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہوتا. آپ بھی یہاں ملائکۃ غلاظ شداد دیکھیں، کہیں آپ پورے قرآن میں اور حدیث میں نہیں پڑھیں گے کہ وہ فرشتے جو جہنم کے دروازے پہ وہ گالیاں بکھ رہے ہوں گے، یا وہ روب ڈال رہے ہوں گے، سوکھا روب جھاڑیں گے. وہ کام کر کے دکھائیں گے. اچھے ماں باپ کی بھی یہی صفت ہوتی ہے. بچے کو خوب پتا ہو کہ میں روؤں، میں تڑپوں، میرا سانس کھنچ جائے، میری غلط بات نہیں میری ماں نے ماننی. اور میں باپ کو بلیک میل نہیں کر سکتا رو دھو کے، انشاءاللہ وہ دیکھے گا کہ کھوں گے۔ ہم بچوں کو بعض دفعہ خود ہی بہت زیادہ لاڈلا بنا دیتے ہیں، اس لیے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پھر ماں باپ کی مجبوری سمجھ لیتے ہیں، انہوں نے ہمیں کیسے ناراض کرنا۔ پہلے یا ایھا الذین آمنو تھا، اب دیکھیے گا یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو لا تعتذروا اليوم، آج بہانے مت بناؤ، قیامت کے دن کوئی بہانے بازی کام نہیں آئے گی، عذر پیش نہ کرو، یہ معذرتوں کا دن نہیں، کیونکہ انما تجزون ما کنتم تعملون، آج تو تمہیں اس کا بدلہ ملے گا جو کرتوت تم کیا کرتے تھے۔ یہ کون سے کفار ہیں جنہوں نے ایمان کا حق نہیں ادا کیا یا جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا؟ کفر کے بہت سارے درجے ہیں، جیسے پیچھے مسلمات، مومنات۔ مسلم وہ ہوتا ہے جو دین پہ عمل کرتا ہوا دکھے، مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان کی حرارت ہو۔ یہاں کفر کی بات کر کے بتائی عذر نہ کرو، کیا پتہ چل رہا ہے کل قیامت کے دن جان بچانے کے لیے لوگ عذر بہانے کریں گے۔ اب دیکھیے پیچھے یا ایھا الذین آمنو، بیچ میں یا ایھا الذین کفروا، اب دوسری طرف پھر بریکٹ ہے یا ایھا الذین آمنو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یا ایھا الذین کفروا سے مراد نام نہاد کافر نہیں ہے، بے عمل مسلمان ہیں جنہوں نے قو انفسکم و اہلیکم کا حق ادا نہیں کیا۔ دو بریکٹوں کے بیچ میں ان کی ایک استثنائی صورت بتائی گئی کہ وہ لوگوں کو وہ نہیں کرنے کا حکم دیتے تھے جس کے کرنے کی ضرورت تھی۔ اب غلطیاں کر چکے، بہت خرابیاں کر چکے، یا ایھا الذین آمنوا، احساس ہوا نہ خود بچے نہ دوسروں کو بچایا، تو کہا کیا کرو، توبوا الی اللہ توبتا نصوحا، اللہ کی جناب میں سچے دل سے توبہ کر لو، یہ ندامت کے آنسو تمہارے دل کا بوجھ بھی ختم کریں گے، یہ ندامت کے آنسو اللہ کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا بھی کر دیں گے، یہ لوگوں کی نظروں میں تمہاری بیڈ ریپیٹیشن کو بھی دھو دیں گے، یہ تمہارے لیے آئندہ کے راستے واضح کر دیں گے۔ دھن چھائی ہوتی ہے نا جو رستوں میں نیکیوں کے، وہ چھٹ جائے گی تمہارے آنسوؤں سے۔ توبتن نصوحا، یہ کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ لفظ توبہ ہی پڑھا ہے ہم نے قرآن میں، یہاں لفظ ہے توبتن نصوحا، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں کم و بیش 22 یا 23 اقوال ملتے ہیں، سارے لکھا دوں گی تو پھر آگے نہیں جا سکیں گے، لیکن چند قول نوٹ کیجئے گا۔ توبتن نصوحا کس کو کہتے ہیں، اور پھر آپ داد دیں گے اللہ تعالیٰ کے کلام کی کہ وہ لفظ استعمال ہوئے کہ جس کے ساتھ اصل حسن ہے الفاظ کا۔ نسخہ، نون سواد ہا کا لفظ ہے اصل میں۔ اس میں توبہ پیچھے ہم نے تائبون میں دیکھ لی، وہ شہر جس کو موم اور دیگر آلائشوں سے پاک کر دیا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ شہد چھجے میں لگتا ہے اور اس کے ارد گرد موم ہوتی ہے، تو جس شہد کو صاف ستھرا کر کے الگ کر دیں، اس کو عرب لوگ کہتے ہیں اصل ناسخن، شہد خالص۔ اگر توبتن نصوحہ کا نصوحہ اس سے ماخوذ لیں تو کیا مراد ہوئی؟ کہ تمہاری توبہ نفاق، ریا اور کاہلی کی آلائشوں سے پاک ہونی چاہیے۔ ادھر ہی ایک چیک لسٹ بنا لیں، 28 پارے آج پورے ہو رہے ہیں الحمدللہ، کیا میں نے جو توبہ کی ہے وہ ریاکاری سے پاک ہے، نفاق سے پاک ہے، اور کیا سستیوں سے پاک ہو گئی ہوں؟ آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کے نفاق سے جان چھڑا لیتے ہیں، ریاکاری سے بھی الحمدللہ جان بچ جاتی ہے، لیکن سستی سے جان نہیں چھڑتی، اور بھی سست ہو جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ اب تو بہت کچھ پڑھ لیا، سن سن کے سن ہو جاتے ہیں۔ پوچھیں کیا قرآن نے میری سستی دور کی؟ اگر نہیں دور ہوئی نا تو اس لیے یقین ہی نہیں کہ ملنا کیا آگے۔ کسی کو ایک خبر کا یقین ہو نا کہ یہاں سے اٹھتے ہی جو باہر وہ کارنر تک پہنچ جائے اس کو 10,000 کرون ملیں گے، ساری سستیاں دور ہو جائیں گی، ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی، سارے درد ذہن سے نکل جائیں گے۔ جس کو جنت یاد رہے گی، جس کو اپنی نیکیاں یاد رہے گی، وہ نہیں سست ہو سکتا۔ کوئی کہتا ہے میں سو لوں تم جاؤ میں آتا ہوں، سویا تو کھویا۔ نہیں ملے گا، اور کسی کو کہا دے کہ 3 منٹ کے اندر اس بلڈنگ کو خالی کر دیں، آگ لگنے کا ڈر ہے، پھر پتہ چلے گا سستی کہاں ہے، نیند کدھر ہے، بیٹھ کے بستہ ہی ٹھیک کرنے لگ جائیں، کوئی صفائیاں نہیں کرے گا گھر کی، پھر کوئی فون پہ لمبی باتیں نہیں کرے گا، اچھا ذرا میں کل کی کوئی بات کسی سے کرنی ہے ابھی کر لوں، ایک ہی فکر ہوگی کہاں میں بھاگوں نہ بھاگوں، میرا بستہ بچے نہ بچے میں نکل جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنا عجیب ہے وہ شخص کہ جو جنت کو طلب کرنا چاہتا ہے پھر بھی سو رہا ہے، اور جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے پھر بھی سو رہا ہے۔ تو ہر ایک خود پہ خود چیک لسٹ لگا سکتا ہے۔ دوسرا معنی ہے توبۃ النصوحہ کا، پھٹے ہوئے کپڑے کی مرمت کرنا۔ رفو کا لفظ سنا ہوا آپ نے، چاقوں کو رفو کرنا، نساحت الصوب کہتے ہیں اس کو عربی میں۔ آپ دیکھیے کپڑا پھٹ جاتا ہے نا، تو اس کے اندر تھوڑی سی جگہ خالی ہو جاتی ہے، پھر ایک دوسرا کپڑا لے کے اس کو کناروں سے سیا جاتا ہے اور پھر وہ اس کو چھپا دیا جاتا ہے۔ اگر توبۃ النصوحہ اس معنی سے بنے تو پتہ کیا چلے گا کہ جس طرح گناہوں سے تم نے اپنے ایمان کا لباس تار تار کر دیا تھا، اپنے تقویٰ کے پیرہن میں چاک ڈال دیے تھے، اب ایسی توبہ کرو کہ وہ چاک رفو ہو جائیں، ان کا نام و نشان باقی نہ رہے، اپنی روح پہ لگے ہوئے دھبوں کی اصلاح کر لو۔ میں اس جملے کو جب بولتی ہوں تو میرے ذہن میں تیزاب آتا ہے، بلیچ لے لیں، چلیں تیزاب تو عموماً نہیں ہوتا گھروں میں، کپڑے دھوتے ہوئے بلیچ کی ڈبی آپ کھولتے ہیں یا اس کی بوٹل، اور اس میں سے کچھ قطرے آپ کے اپنے پہنے ہوئے کپڑے پہ گر جاتے ہیں، آپ بھول جائیں گے تھوڑی دیر بعد، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہیں سے کپڑا جلا ہوا ہوگا۔ ہماری روح پر گناہوں کے دھبے پڑتے ہیں، یہ جو ڈپریشن ہے نا یہ اسی کے حال ہے، جیسے اسکن پہ اگر تھوڑی سی چھالا بن جاتے تو جلن ہوتی ہے نا، گناہوں میں بھڑتا ہوا شخص جو تڑپ اور اچھل کود رہا ہوتا ہے نا، اصل میں وہ تیزاب گرا ہوا اس پہ گناہوں کا۔ اللہ کہتے ہیں جاؤ اس ادھڑی ہوئی روح کے اوپر توبہ کا پھاہا رکھو اور اس کو سیلو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر دے گا۔ تیسرا لفظ توبۃ النصوحہ کا کیا ہے کہ نصوحہ نصیحت سے ہے اصل میں، نصحہ خیر خواہی، پھر کیا مطلب بنے گا، ایسی توبہ کرو کہ اس کے آثار تم میں نمایاں ہو جائیں، تم میں نمودار ہونے والی خوشائن تبدیلی کو دیکھ کر دوسرے کا بھی گناہ چھوڑنے کو دل چاہے، دوسرے گناہ گار بھی سوچیں آخر اس کو کیا مل گیا کہ یہ اپنے آپ کو چھوڑ چکی ہے، وہ بھی اپنی غفلت کی زندگی کو چھوڑ کر تمہارے جیسے راستے پہ آنا چاہیں۔ نصیحت، خیر خواہ بن جاؤ۔ اور آپ غور کر کے دیکھیں، ہم گناہ کر کے سب سے بڑا نقصان اپنا کرتے ہیں، ہم اپنے ہی خیر خواہ نہیں ہوتے، کہتے ہیں نا تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، گناہ گار اپنا بھی نہیں ہوتا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے، اللہ کے نبی توبۃ النصوحہ سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جو گناہ بندے سے سرزد ہو جائیں اس پر شرمندہ ہو، نادم، شرمسار، پھر بارگاہ الہی میں معذرت طلب کرے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ایکسکیوز می کہے کہ اللہ پلیز ایکسکیوز می، پارڈن، جس طرح دودھ کھیری میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا، پھر اس سے یہ گناہ صادر نہ ہو، ایک دفعہ جانور کے تھنوں سے دودھ نکال لیں تو واپس نہیں جا سکتا، اس طرح بندہ واپس نہ پلٹے، یہ ہے توبۃ النصوحہ۔ اسی طرح امام نووی، انہوں نے صحیح مسلم کی شرح بھی لکھی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ سچی توبہ وہ ہے جن میں 3 چیزیں جمع ہو جائیں، نمبر 1 اس گناہ کو ترک کر دے، پھر جو گناہ کر بیٹھا ہے اس پر دل میں ندامت اور شرمندگی محسوس کرے، اور تیسرا پختہ عزم کرے کہ پھر کبھی نہیں کروں گی،